الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ صدق الله العظيم. سورہ قیامہ کی آخری پانچ آیتیں ہیں. سورہ قیامہ کا مضمون قیامت ہی پر مشتمل ہے. قیامت کو ثابت کر رہے ہیں اللہ پاک کی قیامت ہے, واقع ہوگی, اس پر یقین کرو. چونکہ مضمون اسی سے شروع ہوا تھا تو پھر اسی پر اللہ تبارک و تعالیٰ مضمون کو ختم بھی فرما رہے ہیں, یعنی پھر اس مضمون کا اعادہ فرما رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ایک اور بات بیان کرنا چاہ رہے ہیں. وہ بات یہ ہے کہ انسان کو اگر ہم نے پیدا کیا ہے تو کیا اس پہ کوئی ذمہ داری نہ ڈالے ہم؟ اللہ تعالیٰ یہ پوچھ رہے ہیں, جب ہم نے اس کو پیدا کیا ہے اور اس کی پیدائش کے واسطے ہم نے ایک بڑا نظام قائم کیا ہے تو بیکار تو نہیں ہو, اور اس کو کوئی ذمہ داری نہ ڈالی جائے, اس کا تو کوئی, اس کے تو کوئی معنی نہیں بنتے. ضرور اس کو ذمہ داری, اس پر ذمہ داری رکھی گئی ہے. جب اس پر ذمہ داری رکھی گئی ہے تو ذمہ داری کا مواخذہ بھی رکھا ہوا ہے. جب بھی کسی چیز کی ذمہ داری کسی پر ڈالیں گے آپ تو اس کا مواخذہ بھی ہوگا. یہ ذمہ داری کو پھر پورا کرنے نہ کرنے کا انجام الگ الگ ہے. مکلف کیا, ایک آدمی پہ بوجھ ڈالا, چار آدمیوں پہ بوجھ ڈالا, دو آدمیوں نے اپنی ذمہ داری کو نبھایا, دو نے نہیں نبھایا. اب جنہوں نے ذمہ داری کو نبھایا ان کو کوئی فائدہ نہ ہو, اور جنہوں نے ذمہ داری کو نہیں نبھایا ان سے کوئی مواخذہ نہ ہو, پکڑ نہ ہو, تو پھر ذمہ داری دینے کا کیا مطلب؟ تو یہ دو مضمون آخر کی ان دو پانچ آیتوں میں اللہ پاک بیان فرما رہے ہیں. کیا انسان یہ سمجھتا ہے, اللہ پاک فرماتے ہیں, کیا انسان یہ خیال کرتا ہے, یہ سمجھتا ہے کہ چھوڑ دیا جائے گا وہ یوں ہی مفت میں, اس کو چھوڑ دیا جائے گا, بیکار اس کو چھوڑ دیا جائے گا, اور اس کو کوئی ذمہ داری نہیں دی جائے گی, مکلف نہیں بنایا جائے گا اوامر کا, نواہی کا, کچھ کاموں کے کرنے کا اور کچھ کاموں کے نہ کرنے کا, اس کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی جائے گی, وہ یہ سمجھتا ہے؟ اگر وہ یہ سمجھتا ہے تو اس نے غلط سمجھا ہے, یہ بات نہیں ہے. بقیہ یہ ہے کہ آپ نے ہم پہ ذمہ داری کیوں ڈالی, کیوں ذمہ دار بنانا چاہ رہے ہیں آپ کو؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس لیے بنانا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے تمہارے اوپر بہت کام کیا ہے. علم یکن نطفۃ من منی یمنا, یہ فرما رہے ہیں کہ کیا وہ ایک ایسا نطفہ نہیں تھا منی کا جو ماں کے رحم میں پہنچایا جاتا ہے, جو اس کی ماں کے رحم میں پہنچایا جاتا ہے, ایک ایسا نطفہ نہیں تھا, وہ پانی کا خطرہ نہیں تھا. ہر انسان سمجھتا ہے اس بات کو کہ پیدائش انسان کی اسی طرح سے ہوتی ہے کہ پہلے رحم مادر میں ایک قطرہ پانی کا آیا, اس کا کچھ حصہ وہ پہنچتا ہے. تو اس معمولی سے اور حقیر سے, ذلیل سے قطرے کو, چونکہ وہ ذلیل بھی ہے, حقیر بھی ہے, معمولی بھی ہے. ذلیل اس لیے ہے کہ طبیعتوں کے اندر اس کی ایک کراہیت رکھی ہوئی ہے, اسی وجہ سے نجاست کا حکم لگتا ہے. وہ خود بھی ناپاک ہے اور اس قطرے کے انسان کے جسم سے نکلنے کی وجہ سے انسان ناپاک قرار دیا جاتا ہے، اور جس جسم میں وہ پہنچے اس وقت وہ بھی ناپاک قرار دیا جاتا ہے، اسی وجہ سے دونوں پر غسل فرض ہو جاتا ہے. تب اس میں کچھ ذلت ہے، تبھی تو ہے وہ چیز. اسی وجہ سے ماء مہین کا لفظ ہے قرآن پاک میں دوسری جگہ پر، ذلیل پانی، اور مہین کے معنی کمزور کے بھی آتے ہیں، کمزور پانی. فرمایا کہ کیا ایسا آدمی ایسا نہیں تھا کہ وہ ایک نطفہ تھا جو رحم مادر میں پہنچایا جاتا ہے، ثم کان علقتا، پھر اس کے بعد وہ علقہ بنا، یعنی پھر وہ بستہ خون بن جاتا ہے، جمع ہوا خون بن جاتا ہے، پھر اس جمے ہوئے خون کا گوشت بن جاتا ہے، پھر اس گوشت کے اندر ہڈیاں برآمد ہوتی ہیں، پھر اس کے اوپر اس کا نقشہ برآمد ہوتا ہے، پھر اس کی آنکھ ظاہر ہوتی ہے، ناک ظاہر ہوتی ہے، کان ظاہر ہوتے ہیں، منہ ظاہر ہوتا ہے، ہاتھ پیر ظاہر ہوتے ہیں، انگلیاں ظاہر ہوتی ہیں، سر الگ ہے، دھڑ الگ ہے، پیر الگ ہیں، ہاتھ الگ ہیں، یہ سب اسی ایک بستہ خون سے تیار ہوئے. فخلق فسوا، پھر اس علاقہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کر کے درست بنا دیتا ہے، اس ایک منی کے قطرے کو بڑھا کے اس کا علاقہ بناتے ہیں، اس کو بڑھا کے اس کا مضغہ بناتے ہیں، پھر اس مضغے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ صورت گری فرماتے ہیں، وہ الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ وہ ہے جو تمہاری صورتیں بناتا ہے رحم کے اندر، رحموں کے اندر جیسے وہ چاہتا ہے، پھر ہر ایک کی صورت بناتا ہے اللہ تعالیٰ. فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی، پھر اس کی تخلیق کر کے، اس کی صورت گری کر کے، پھر دو جوڑے اس کے بنا دیتا ہے، میل اور فیمیل، مذکر اور مؤنث، جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے میل بنا دیتا ہے، جس کو اللہ پاک چاہتا ہے فیمیل بنا دیتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ بھی تم نہیں سمجھ سکتے کہ انسان کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا. تو جو سوال ہوتا ہے کہ بھائی کیوں نہیں چھوڑو گے، تو اس وجہ سے نہیں چھوڑیں گے کہ اس کے اوپر کام کیا گیا ہے، تو اس کے اوپر اس کے پیچھے ایک مصلحت ہے، اس کے پیچھے ایک مقصد ہے، اس مقصد کے لیے اس انسان کو پیدا کیا گیا ہے. مقصد تخلیق انسان، انسان کی تخلیق کا مقصد، یہ جو ہے قرآن پاک کا ایک موضوع یہ بھی ہے، بلکہ یہ دینیات کا موضوع ہے، اور دنیا کے موضوع میں اور دین کے موضوع میں یہاں سے ایک بنیادی فرق ہے. جب انسان اس دنیا میں پیدا ہوا اور بڑا ہوتا ہے اور اپنے کام کرتا ہے اور اس کو ضرورتیں پیش آتی ہیں، ان ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، تو جب یہ بڑا ہوتا ہے، ضرورتیں پیش آتی ہیں، ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، تو یہ کیسے بڑا ہو، اس کی اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اس کو کیا سہولتیں ملنی چاہیے، کیا نہیں ملنی چاہیے، یہ موضوع ہے دنیاوی تعلیم کا. یہ سبجیکٹ دونوں کے بالکل ڈفرینٹ ہیں، الگ الگ ہیں. دنیا کا جتنا ایجوکیشن ہے اس سب کی غرض یہ ہے کہ یہ دنیاوی لائف مزیدار ہو جائے، اور یہاں جو نیڈس آدمی کی ہیں وہ پوری ہو جائیں، اور یہاں کامیابی ناکامی کا جو تصور ہے اس میں ایک انسان کو کامیابی حاصل کرنے کے مواقع ملیں اور اسباب مل جائیں. کامیابی ناکامی کے اسباب ہیں، وہ اسباب ایک آدمی کو میسر ہوں. کامیابی کیوں چاہیے؟ تاکہ نیڈ آسانی سے پوری ہو. نیڈ آسانی سے پوری ہونا کیوں چاہیے؟ تاکہ جو لائف ہے وہ آسانی سے گزرے، جتنے بھی لائف ہے وہ آسانی سے گزرے، وہ پوری ہو، وہ جب آسانی سے گزرے گی جب ضرورتیں پوری ہوں گی. ضرورتیں کب پوری ہوں گی؟ جب ضرورتوں کے پورا ہونے کے جو اسباب ہیں وہ حاصل ہوں. وہ اسباب کس طریقے سے حاصل ہوتے ہیں؟ کہ انسانوں کو جن جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے ان کو اپنا، ان کو سیکھا جائے، ان کو جانا جائے، اور ان پر کام کر کے اپنے معاش کے انتظامات کیے جائیں. یہ سلسلہ ہے دنیاوی ایجوکیشن کا، یہ مقصد ہوتا ہے. بقیہ یہ کہ انسان کو لائف دی کیوں گئی ہے، وہ اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے؟ اس دنیاوی ایجوکیشن کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اس سے بحث ہی نہیں کرتا ہے. پہلے زمانے میں دونوں چیزیں مکس تھیں، مقصد زندگی بھی سامنے ہو کہ مقصد کیا ہے انسان کی زندگی کا، اور ضروریات زندگی بھی سامنے ہو کہ ان ضروریات زندگی کو کس طریقے سے پورا کرتے ہوئے مقصد تک پہنچا جائے. بعد میں ہوا یہ کہ مذہب کو ان دنیاوی انتظامات سے اور سیاسیات سے الگ کیا گیا، مذہب جو ہے وہ سیاست سے الگ ہو جائے، مذہب جو ہے وہ دنیا سے الگ ہو جائے. دنیاوی ضرورتیں انسان کی الگ ہیں، مذہبی اقدار الگ ہیں. اس کے نتیجے میں یہ تفریق وجود میں آ گئی، اور اس تقسیم کا نقصان یہ ہوا کہ جو لوگ مذہبی تعلیمات سے الگ رہ گئے اور اس کو حاصل نہیں کر پائے تو وہ کسی کام کے نہیں رہے آخرت کے اعتبار سے، کیونکہ وہ ذہن میں نہیں رہا نقشہ کہ آخرت بھی ایک لائف ہے اور اس کے واسطے آدمی دنیا میں بھیجا گیا ہے اس کی تیاری کرنے کے لیے، وہ ذہن میں نہیں رہا. الدنیا مزرعت الآخرہ، دنیا تو آخرت کی کھیتی کے طور پر دی گئی ہے. دنیا کی کھیتی آخرت کی کھیتی کے طور پر نہیں دی گئی، دنیا خود آخرت کی کھیتی کے طور پر دی گئی ہے. زمین جیسے کھیتی کا کام ہے، ایسے دنیا پوری کی پوری اور انسان کی زندگی پوری کی پوری یہ کھیتی کے طور پر دی گئی ہے کہ اس کو استعمال کریں. اسی لیے اسلام میں اصل تعلیم اس کو بولتے جس کا مقصد زندگی سے تعلق ہو. اسلام میں تعلیم کس چیز کا نام ہے؟ جب اسلام قرآن پاک میں احادیث مبارکہ میں جب لفظ علم بولا جاتا ہے تو اس کا تعلق اس سے ہوتا ہے کہ جو زندگی کا مقصد ہے اس مقصد سے ریلیٹڈ ہو وہ چیز، جو ضروریات زندگی ہیں ان سے جو چیز متعلق ہوتی ہے اس کا نام علم نہیں ہوتا، فضل کہتے ہیں اس کو، اور اس کے جو اسباب ہیں ان کو فنون کہتے ہیں، وہ فنون ہے وہ. اور ہر آدمی پر مقصد ہے، اس مقصد کی تکمیل اس کو پوری کرنی ہے. اور انسان کی زندگی کا جو مقصد ہے وہ اصل میں کائنات کی تخلیق کا مقصد ہے، وہ پوری کائنات کو بنانا بھی اسی سے متعلق ہے. پوری کائنات کو بنانے کے پیچھے جو ذہن کام کر رہا ہے اسی نے آخر میں رزلٹ اور نتیجے کے طور پر انسان کو کریٹ کیا. اب اگر انسان کی زندگی کا مقصد بیکار ہو جاتا ہے تو پوری کائنات کو بنانے کا مقصد بھی بیکار ہو جاتا ہے. اسی لیے انسان پوری کائنات کے اندر سب سے اشرف سب سے اعلیٰ ہے، کیونکہ مقصد اصل آخر میں آ کے اس سے جڑ جاتا ہے. پیدائش کا جو مقصد، خلق کا جو مقصد ہے، خلق کے وجود میں لانے کا جو مقصد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنی معلومات کو ظاہر فرمایا ان ظاہر کرنے کا جو مقصد ہے وہ مقصد انسان پہ آ کے ٹک جاتا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے دن سے اس کی اہمیت ظاہر فرما دی پوری کائنات کے سامنے. وہ اہمیت مسجد ملائکہ بنا کر ظاہر فرمائی، فرشتوں کا اس کو مسجد بنا دیا، فرشتوں کو اس کے لیے ساجد کر دیا، سجدہ کرو. توحید اور رسالت کو سمجھنے کے بعد ایک بہت ہی اہم ترین چیز جس کو سمجھنا ہوتا ہے وہ مقام انسانیت سمجھنا ہوتا ہے. جیسے اللہ پاک کی وحدانیت کو سمجھنا ایک اہم چیز ہے اور بنیاد ہے زندگی کا لائے ہے عمل مقرر ہونے کے لیے، اور ایسے ہی پھر رسالت کو سمجھنا بنیاد ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام کو سمجھا جائے، اس کے بغیر کوئی چیز بیٹھتی نہیں کسی چوکٹے میں. پھر تیسرے مرحلے میں مقام انسانیت کو سمجھنا موقوف ہوتا ہے. اس بات اللہ پاک نے انسان کا ایک مقام بنایا ہے، اور جس کا جو مقام ہے اس کے ساتھ اس کی غرض اور اس کا مقصد متعین ہے. مقام انسانیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات میں جو سب سے طاقتور مخلوقات ہیں یعنی فرشتے، ان کو یہ بتا دیا کہ تم جھک جاؤ اس کے سامنے. یہ ہے اس سے متعلق سارا معاملہ. اور فرشتوں کو اس میں استثنا نہیں تھا، استثنا کا مطلب ایکسپشن نہیں تھا کہ کوئی کر لیا کوئی نہیں کر لیا، ایسا نہیں تھا. اسرافیل اور جبرائیل اور میکائیل سمیت سارے فرشتوں کو لگایا گیا کہ تم یہ کام کرو. بلکہ روایتوں میں تو یہی آتا ہے کہ سب سے پہلے اسرافیل علیہ السلام نے ہی سجدہ کیا تھا آدم علیہ السلام. ویسے سب شریک ہو گئے اس سجدے کے اندر، لیکن سجدہ کیا سب سے پہلے اسرافیل علیہ السلام، جو سب سے بڑا فرشتہ ہے اس معنی میں پورے فرشتوں. اور فرشتے پورے دوسری مخلوقات کے اوپر کنٹرول کرتے ہیں، ہر چیز پر فرشتے مقرر ہیں اللہ تعالیٰ کے اس کو کنٹرول کرنے کے بعد. حتیٰ کہ سورج پر بھی فرشتے ہیں، چاند پر بھی فرشتے ہیں، زمین پر بھی فرشتے ہیں، پہاڑوں پر بھی ہیں، دریاؤں پر بھی ہیں، آگ پر بھی ہیں، حتیٰ کہ جنت پر بھی ہیں، جہنم پر بھی ہیں. کوئی چیز ایسی نہیں ملے گی آپ کو کہ جو فرشتوں کے کنٹرول میں نہیں ہے. اور فرشتے ٹوٹلی اللہ پاک کے کنٹرول میں ہیں، یعنی وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں. اسی وجہ سے ان کو بنایا ہی گیا ہے اس انداز سے کہ ان کے اندر معصیت نہیں رکھی گئی، خود سے کرنے کی نہیں، وہ روبوٹ کی طرح ہیں. وہ تو مضبوط قسم کے ہیں، روبوٹ کی طرح ہیں، کام کرو. لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، نہیں نافرمانی کرتے اللہ تعالیٰ کی اس بات میں جس میں اللہ ان کو حکم دے، اور بس وہ کر گزرتے ہیں جو انہیں کہا گیا ہے. ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کیونکہ فرشتوں کے ساتھ سارا تخلیق پورا مخلوقات کا پورا نظام ہے، اس انسان کے بارے میں فرمایا کہ یہ ایک دوسری چیز ہے، بالکل اس پوری کائنات کے اندر یہ تمہیں کنٹرول کرے گا. اس لیے فرشتے اس کے تابع ہیں، بقیہ پوری کائنات جو ہے نا وہ فرشتوں کے تابع ہیں. اب اتنی بڑی مخلوق اتنے اہتمام کے ساتھ اللہ پاک نے بنائی، اور اپنی قدرت کا کرشمہ اور قدرت کا مظاہرہ اللہ پاک نے یوں فرمایا کہ وہ ایک دم انتہائی معمولی چیز سے بنائی، جس کو اللہ نے جگہ جگہ جتایا اور بتایا ہے کہ یہ دیکھو کہ ہم نے تمہیں بنایا کس طرح سے، کہاں سے بنایا ہے. فلینظر الانسان مما خلق، آدمی اس پہ غور کیوں نہیں کرتا کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے. خلق مما ان دافق یخرج من بین الصلب والترائب، ایک اچھلتے ہوئے پانی سے بنایا ہے جو سینے کے درمیان سے اور پیٹ کے درمیان سے نکلتا ہوا مادہ ہوتا ہے، کیونکہ عورتوں کا مادہ منویہ اس کے سینے کے پاس سے خارج ہوتا ہے، وہاں سے ہے اس کا سسٹم، اور مرد کا جو مادہ منویہ ہے وہ اس کے صلب سے ہے، اس کی پیٹ سے ہے. یخرج من بین الصلب والترائب. یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب ثم من نطفہ ثم من علقہ ثم من مضغہ مخلقہ وغیر مخلقہ لنبین لکم ونقر فی الارحام ما نشاء الى اجل مسمى ثم نخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم ثم لتکونوا شیوخا. مٹی سے لے کے بوڑھا ہونے تک کا جو پورا نظام ہے وہ اس آیت میں بیان کیا گیا، سورہ حج کی ابتدائی آیت. اگر تم کو شک ہے اس بات میں کہ ہم تم کو دوبارہ نہیں پیدا کریں گے، تو تم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم تم کو کہاں کہاں سے لے کر آئے ہیں، لہٰذا ہم دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہیں. جب اتنی ساری اللہ تعالیٰ نے کاریگری فرمائی ہے ایک انسان کے اندر، تو اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ انسان کو ہم یوں ہی چھوڑ دیں گے؟ کیوں چھوڑیں ہم اس کو؟ لہٰذا ذمہ داری ہم نے اس پر لگائی ہے، مکلف ہم نے اس کو بنایا ہے، تو ہم اپنی چیزوں کی کھانے پینے کی ذمہ داری تو رکھتے ہی ہیں، لیکن اللہ کے بندے ہونے کی ایک ذمہ داری ہم پر ہے. ہم اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس کی وجہ سے انسان کو چھوڑا نہیں جائے گا. اب یہ ذمہ داری اس کو دے دی جائے گی پیغمبروں کے ذریعے سے، یا پیغمبروں کے نائبوں کے ذریعے سے، یا ان کے نائبوں کے نائبوں کے ذریعے سے، کسی طرح سے یہ ذمہ داری انسانوں تک منتقل کر دی جائے گی. جو پورا کرے گا وہ، اور جو نہیں پورا کرے گا وہ، ان کے ساتھ مجازات کا انتظام ہے، بدلہ دینے کا ایک نظام ہم نے قائم کیا ہوا ہے. یہ سورہ قیامہ کا اصل مضمون یہی ہے، اسی وجہ سے اس کو پھر بریف میں آخر میں اللہ نے بیان فرما دیا. جیسے پہلے اجمال، پھر اس کے بعد تھوڑی سی تفصیل کر دی، پھر اس کے بعد میں پھر اس کو اجمالی طور پر بیان فرما دیا اللہ تبارک و تعالیٰ. اسی لیے جب کوئی آدمی اس مقصد تخلیق کو پہچان لیتا ہے تو وہ مان لیتا ہے اللہ پاک کو، کہ ٹھیک ہے آپ نے جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا وہ ہماری سمجھ میں آ گیا. اور وہ کیا ہے؟ وہ بھی جگہ جگہ قرآن پاک میں کھول کے سنا دیا گیا. وہ اصل ذمہ داری یہ ہے کہ ہماری بندگی کرنا ہماری معرفت کے ساتھ، بندگی کرو معرفت کے ساتھ، بندگی پہچان کے ساتھ کرو. حق تعالیٰ کو پہچانا جائے، ان کی قدرت کو، ان کے علم کو، ان کی حکمت کو، ان کی ربوبیت کو، ان کی بڑائی کو، ان کی عظمت کو، ان کی تدبیر کو. کیسے مدبر ہیں، انتظام کیسے کرتے ہیں وہ. اب یہ پوری کائنات کا نظام، آسمان سے لے کے زمین تک اور عرش سے لے کے فرش تک، اس پورے نظام کو جب آدمی سوچتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کیسا بڑا، کیسا قدرت کا یہ کارخانہ ہے، اس میں کتنی حکمت اور کتنی تدبیر بھری ہوئی ہے. ایک ایٹم سے لے کے اور شمسی نظام، اور شمسی نظام سے لے کے کہکشاؤں کا نظام، پورا کا پورا. وہ پہچاننے کا کام ہے. اس سے کس کو پہچاننا ہے؟ اللہ کو پہچاننا ہے. کیونکہ جتنے اتنی بڑی کائنات بنائی وہ یقیناً اس سے بڑا ہے. جتنا علم کائنات میں پایا جاتا ہے اس کے پاس یقیناً اس سے زیادہ علم ہے، کیونکہ اسی کے علم سے وہ سارا کام ہو رہا ہے. جتنی حکمت اس میں پائی جاتی ہے اس کے پاس اس سے زیادہ حکمت ہے. جتنی قوت اس میں پائی جاتی ہے اس کائنات کے اندر، اس سے زیادہ قوت اس کے پاس ہے. اب سورج نے تو اپنی ذات پہ کچھ بھی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا آگ کا ہنڈا بنا دیا، آگ ہی آگ بھری ہوئی ہے اس میں، حرارت ہی حرارت، ٹیمپریچر ہی ٹیمپریچر بھرا ہوا ہے. تو جتنے سورج میں اتنی حرارت رکھی ہوئی ہے، اس کے پاس کتنی حرارت نہیں ہے، وہ ایک ذرے کے برابر نہیں ہے. اس کی اپنی ذاتی جو قوت ہے اس کے مقابلے میں سورج میں ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہے. اس سے اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو سمجھنا، کتنے بڑے اللہ پاک ہیں. اور جو جتنا بڑا ہونا سمجھے گا اتنی عظمت دل میں آئے گی. کتنا علم ان کا ہے جو سسٹمیٹک طریقے پر انہوں نے نظام چلایا ہوا ہے. ایک آدمی کو زمین پہ رہنے کے لیے ہوا چاہیے، اس کو رہنے کے لیے پانی چاہیے، اس کو رہنے کے لیے ہیٹ چاہیے. اب یہ کہ بھائی ہوا بھی قائم رہے یہاں پہ، پانی بھی قائم رہے یہاں پر، گرمی بھی رہے یہاں پر، سردی بھی رہے یہاں پر، اس کو زندہ رہنے کے واسطے سانس چاہیے، آکسیجن چاہیے، اس کو زندہ رہنے کے واسطے کھانا پینا چاہیے. وہ کھانا پینا چاہیے تو ایک ساتھ کھانا بنا کے رکھ دیں وہ ٹھیک نہیں رہے گا. تو اس کے واسطے کھانے پینے کا جو نظام ہے وہ ہر سال جو ہے نا برابر تازہ ہو کے آتا رہے، ورنہ ادخار میں تو سب گڑبڑ ہو جائے گی. تو پانی زمین میں اس کو پہنچا دینا، پھر زمین سے نکالتے جانا، زمین میں پہنچا دینا، پھر زمین سے نکالتے جانا. کتنا گہرا نظام اس کے پیچھے کام کر رہا ہے. ایک روٹی کا لقمہ آدمی کے ہاتھ میں آتا ہے تو سینکڑوں آدمیوں کی محنت اس کے اوپر سے ہو کر آتی ہے. اور آدمیوں کی محنت شروع ہونے سے پہلے اللہ کی دوسری مخلوقات کی اس سے زیادہ محنت اس میں لگی، اس کا کام اس میں لگا ہوا ہوتا ہے، اس نظام کے ساتھ ہے. اور اب تک معلوم دنیاؤں کے اندر واحد زمین ایک ایسی معلوم دنیا ہے جہاں پر لائف پائی جا سکتی ہے، زندگی پائی جا سکتی ہے. تو کسی اور جگہ پہ نہیں رکھا، یہاں پہ رکھا، یہاں پہ رکھا تو اس نظام کے ساتھ رکھا. ہوا چاہیے تھی، اب اگر دونوں کے الگ الگ حصے بنا کے رکھ دیتے کہ ہوا ادھر ہو پانی ادھر ہو، تو ہوا چلے تو پانی اڑ جائے، پانی ادھر آئے تو ہوا بھاگ جائے. وہ اس کے غلاف کے خلاف چڑھا دی اللہ تعالیٰ نے، پانی کے اوپر ہوا کا غلاف، ہوا کے خلاف ہوا کے اوپر آگ کا غلاف، یوں چڑھایا ہوا ہے. اور اس نے آدمی کو رکھ دیا. کیا شان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پانی طاقتور ہے، لیکن پانی کو تو ہوا روکے ہوئے، تو ہوا تو اس سے زیادہ طاقتور ہوگی. بھائی آپ زمین پہ چلتے 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 پانی پہ چلے جائیں گے، پانی پہ چلتے 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 جائیں گے تو کیا آئے گا؟ ہوا ہی آئی گی اس کے بعد. تو ہے کہاں پہ وہ ہوا پہ یہ سب ملا کے؟ یہ پورا زمین کا لنڈا پورا ہوا کے اوپر ہے، پانی سمیت. کتنی طاقتور ہوا ہے کہ جس نے زمین کو بھی تھاما ہوا ہے، اس کے ساتھ پانی کو بھی تھاما ہوا ہے. کہیں بھی نہیں جاتی چیز. اچھا پھر یہ کہ خالی جامد بھی نہیں ہے، متحرک ہے، حرکت میں بھی ہے. ایک حرکت میں نہیں ہے، دو حرکت میں ہے، اور معمولی حرکت میں نہیں ہے، تیز حرکت میں ہے. 1000 میل فی گھنٹے کی رفتار سے زمین حرکت میں ہے، اور آدمی اس پر ہیں. اس کا انتظام کہ یہ حرکت میں بھی ہو، اور پھر یہ ہے کہ یہ رہ بھی سکے ایسے کہ اس کو پتہ نہ چلے کہ وہ اتنی تیز حرکت کے اندر ہے. اس کے واسطے نیچے ثقل کا نظام قائم کیا، کشش ثقل جس کو کہتے ہیں، اوپر سے ہوا کا پریشر کا نظام قائم کیا اور اپنے فطر ہو اس کے اندر کچھ نہیں ہوتا، کھا رہے ہیں پی رہے ہیں کما رہے ہیں رو رہے ہیں، اس سب میں کتنا علم بھرا ہوا ہے اور اس میں کتنی حکمت بھری ہوئی ہے، اس میں کتنی تدبیر بھری ہوئی ہے، اس میں کتنی قدرت بھری ہوئی ہے، کتنا کنٹرول اس میں ہے. پھر یہ پورا نظام جا کے نظام شمسی کے تابع، یہ نظام شمسی جا کے اپنے اور دوسرے نظام کے تابع، خود نظام شمسی کہکشاؤں کا ایک حصہ ہے، وہ بھی وہ اس کے تابع ہے. وہ کتنی پھیلے ہوئے مخلوق ہے، سال نوری کے حساب سے لاکھوں، ایک اپنا سال ہوتا ہے شمسی اور ایک ہوتا ہے نور کا سال، وہ الگ ہے. اس لیے فرمایا کہ مقصد تخلیق کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچاننا، اور اللہ کو پہچاننے کا مطلب کیا ہے، اللہ کو ہمیشہ اس کی صفات سے ہی پہچانا جائے گا، کیونکہ ان کی ذات کا ادراک نہیں ہو سکتا، وہ اتنے لطیف ہیں. کسی چیز کو دیکھنے کے واسطے نگاہوں کا اس پہ جا کے ٹکنا ضروری ہے، تبھی جا کے وہ چیز دکھیں گی. چونکہ دکھنے کی حقیقت یہی ہے کہ جو شعائیں ہماری آنکھوں سے نکل رہی ہیں وہ جس جگہ پہ جا کے رکیں گی وہ چیز دکھے گی. چونکہ ہماری آنکھوں سے شعائیں نکل رہی ہیں لیکن ہماری آنکھوں پہ وہ ٹک نہیں رہی ہیں، اس لیے اپنی آنکھیں اپنے کو دکھتی نہیں. چونکہ ہم اپنی آنکھوں سے سب کو دیکھ سکتے ہیں لیکن اپنی آنکھ سے اپنی آنکھ کو نہیں دیکھ سکتے. کیوں؟ اس واسطے کہ وہ نگاہ شعا جو ہے آنکھ پہ تھوڑی ٹک رہی، جا کے نہیں ٹک رہی، اس لیے وہ خود اپنے کو نہیں دکھتی. اور جو شعائیں ہماری نکل رہی ہیں ان شعاؤں پہ جا کے کوئی شعا چونکہ نہیں ٹک رہی، اس واسطے اپنی شعا نہیں دکھتی. اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہماری شعاؤں سے بھی زیادہ لطیف ہے، تو اس وجہ سے ان پہ نگاہ ٹک نہیں سکتی، اس لیے ان کی ذات کو نہیں دیکھ سکتے، آخرت میں ہی دیکھیں گے. لیکن یہاں یہ نظام اللہ تعالیٰ کا ہے کہ یہ جتنی چیزیں ہیں ان میں سے اگر ان کو کھولو گے اور ان کی تحقیق کرو گے تو سیدھا اللہ تعالیٰ تک ہی بات جائے گی. یہ کون کیا، یہ کون کیا، یہ کون کیا، یہ کون کیا، اللہ نے کیا. تو جو یہ کرنے والا ہے وہ اللہ ہے، اور بغیر کرنے والے کے کوئی کام نہیں ہوتا. سورج تو دکھ رہا لیکن کس نے سورج کو بنایا، بس جس نے بنایا بس وہی اللہ ہے سمجھ لو. زمین تو دکھ رہی نا، جو جہاں دکھ رہی تو جس نے زمین بنائی وہ اللہ ہے. انسان نظر آ رہا تو جہاں نظر آ رہا تو جس نے انسان بنایا وہ اللہ ہے. آپ کو اس میں علم دکھ رہا تو بولے اس میں تو بڑا علم پایا جاتا ہے، تو بولے یہ علم والا جو ہے وہ اللہ ہے. اس میں آپ کو قدرت اور طاقت نظر آ رہی تو بولے اس میں تو بہت طاقت ہے، بہت پاور ہے، تو یہ جو طاقت اس میں رکھنے والا ہے وہی اللہ ہے. یہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے ہی پہچانا جاتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ جب اس میں آدمی کا ذہن اور ڈیپ میں جاتا ہے، اس کا مراقبہ ہوتا ہے اور اس میں آدمی تھوڑی محنت کرتا ہے تو فہم اور کھلتی ہے اس بات کی. بس اتنی بات ہے، جتنی زیادہ فہم کھلتی ہے پھر اتنے معرفت کے راستے اس پر آیا ہو جاتے ہیں، کھلتے چلے جاتے ہیں. تو یہ فرما دیا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ ہم نے انسانوں کو اور جنات کو عبادت کے لیے پیدا کیا، بندگی کرو. جب یہ بات ہے تو آدمی اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں، ان کے علم میں، ان کی ربوبیت میں، ان کی رزاقیت میں، ان کی حفاظت میں، ان کی خلق میں، ان کی ملک میں میں ہوں. جب تو ہے تو بھائی تجھے بیکار نہیں پیدا کیا گیا، کاہے کے لیے پیدا کیا، بندگی کے لیے پیدا کیا گیا. لہٰذا آپ کیا کرنا، تو بولے بندگی کرو. بندگی صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے، نماز بندگی کا ایک حصہ ہے. بندگی کے حصے میں روزہ بھی ہے، بندگی کے حصے میں زکوٰۃ بھی ہے، بندگی کے حصے میں حج بھی ہے، بندگی کے حصے میں قربانیاں بھی ہے، بندگی کے حصے میں مال خرچ کرنا بھی ہے، بندگی کے حصے میں وقت خرچ کرنا بھی ہے. بندگی کے اندر آدمی کو اپنی ہر خواہش پوری کرنے میں ان کی مرضی کو دیکھنا ہے، اپنی ہر ضرورت پوری کرنے میں ان کی مرضی کو دیکھنا ہے، کمانے میں بھی بندگی دکھانا، کھانے میں بھی بندگی دکھانا، پہننے میں بھی بندگی دکھانا، رہنے میں بھی بندگی دکھانا، ہر ایکشن میں، ہر نقل و حرکت میں، اور ہر حرکت اور سکون میں بندگی کرنا، بندہ اس کو بولتے ہیں. سمجھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کے لیے جو پیدا کیا تو عبادت کا جو مفہوم ہے ہمارے پاس اس کے لیے نہیں پیدا کیا بلکہ بندگی کے لیے پیدا کیا. بندے کی کوئی ڈیوٹی مقرر نہیں ہوتی، جب جو بولے وہ کرنا ہے. وہ ایک ہوتا ہے ایسا نوکر جو ڈیوٹی کے ساتھ خاص ہوتا ہے کہ آپ کو ٹیپ کرنا ہے، آپ کو یہ لکھنا ہے، آپ کو یہ پارسل کرنا ہے، آپ کو یہ دے کے آنا ہے، آپ کو یہ سینا ہے، آپ کو یہ کنسٹرکشن کرنا ہے. اور ایک ہوتا ہے زر خرید، غلام جس کو خرید لیا جاتا ہے، اس کی ڈیوٹی کچھ بھی نہیں ہوتی اور اس کی ڈیوٹی سب ہوتی ہے. اس کی ڈیوٹی مقرر نہیں ہوتی، اس کی ڈیوٹی سب ہوتی. نماز پڑھو بولے تو نماز پڑھنا ہے، نہیں پڑھو بولے تو نہیں پڑھنا بندگی، پڑھنے کے مطالبے پر پڑھنا بندگی اور نہیں پڑھنے کے مطالبے پر پڑھنا غلطی، کیونکہ بندگی کے خلاف ہے وہ. نماز پڑھنے کے لیے نہیں بنایا گیا، بندگی کے لیے بنایا گیا، پڑھو بولے تو پڑھنا ہے، نہیں پڑھو بولے تو نہیں پڑھنا. یہی وجہ ہے کہ بعض وقت نماز نہیں پڑھنے کا حکم ہے. روزہ رکھنا بندگی کا نام نہیں ہے، روزہ رکھنا ایک عمل ہے، بندگی اس کا نام ہے کہ اگر روزہ رکھنے کو کہا جائے تو روزہ رکھنا، نہ رکھنے کو کہا جائے تو نہ رکھنا. تو مال خرچ کرنا یہ بندگی نہیں ہے، بلکہ اس میں بندگی یہ ہے کہ خرچ کرنے کو کہا جائے تو کرنا، نہ کرنے کو کہا جائے تو نہیں کرنا، جہاں کرنے کو کہا جائے وہاں کرنا، جیسے کرنے کو کہا جائے ویسے کرنا. اسی لیے عبد شدن جو ہے نا یہ بہت بڑی چیز ہے، بندہ ہونا یہ بہت بڑی چیز ہے. اس لیے اور سب سے کامل بندے جو ہے نا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، کامل ترین بندے، اکمل ترین بندے. کسی ایک بات میں، کسی ایک ایکشن میں، کسی حرکت میں، کسی سکون میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بندگی سے باہر نہیں گئے. ان کا دیکھنا خالص بندگی، کچھ بھی دیکھیں، کسی کو بھی دیکھیں، وہ بندگی سے باہر ہو کے نہیں دیکھتے تھے. ان کا سننا بندگی، جو سنے بندگی سے باہر ہو کے، انہوں نے ایک ورڈ نہیں سنا ہے. ان کا بولنا بندگی، بندگی کے اندر ہی وہ بولے ہیں. ان کا چلنا، ان کا پھرنا، ان کا شادی کرنا، ان کا کھانا پینا سونا جاگنا، محنت مجاہدہ کرنا، دعوت دینا، تبلیغ کرنا، جہاد کرنا، حکومت کرنا، سالڈ بندگی ہی بندگی. عبد شدن ہے وہ اصل میں. ہم نے انسانوں کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، مطلب یہ ہے کہ اپنے شعور سے، اپنے فہم سے کام لے کر اپنے اندر جو نفسانیت پائی جاتی ہے اس نفسانیت کو توڑ کے عبد شدن، بندہ ہو جانا. اسی لیے سر سے، سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک ایک ایک چیز کا جائزہ لے کے اس کا بھی تجزیہ کرنا کہ یہ بندہ ہے کہ نہیں، اس میں میں نے بندگی کی ہے کہ نہیں کی. حضرت والی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما کرتے تھے کہ اصلاح کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اپنے جسم کے ایک ایک حصے پہ غور کرو کہ یہ، اس کو بندہ تم نے بنایا کہ نہیں بنایا. بلکہ وہ تو کہا کرتے تھے کہ یہ غور کرو کہ اس کو مسلمان تم نے بنایا کہ نہیں بنایا. اپنے سر کے بال پکڑ لو، یہ دیکھو کہ یہ مسلمان ہے کہ نہیں، اس میں بندگی ہے کہ اپنی مرضی سے رکھے ہوئے ہیں یا ان کی مرضی سے رکھے ہوئے ہیں. لیکن اس میں ایک بندگی ہے اور ایک اس میں نفسانیت ہے. بالوں میں ایک بندگی ہے اور ایک شیطانیت ہے. وہ کیسے معلوم ہوگا؟ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم ہو جائے گا، کیونکہ حضور کا تو ہر ایکشن بندگی میں تھا، لہذا حضور کے بال سے دیکھو آپ تھے نہیں تھے. اب اگر مرد عورت کے جیسی چوٹی چھوڑ دیا تو بندگی سے نکل گیا. عورت جو ہے وہ مرد کے جیسے بال چھوٹے کر لی تو عورت بالوں میں بندگی سے نکل گئی. مرد بال چھوٹے تو کیا لیکن حضور کے موافق میں چھوٹے برابر نہیں کیا، بلکہ کافروں اور یہودیوں کے طور طریق کے اعتبار سے اس نے اپنے بال بنائے تو بندگی سے نکل گیا، اس کے بال بندگی سے نکل گئے. بالوں کی ایک بندگی ہے. ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے بال تک مسلمان نہیں ہیں، ہم نے ان کو بندہ بنایا ہی نہیں. اور یہ جب آدمی کر سکتا ہے جب ٹوٹلی اپنے کو سرنڈر کر دے، ٹھیک ہے ہم نہیں چلاتے اپنی، اپنی مرضی چلانا نفسانیت ہے، اللہ کی مرضی چلانا ہر چیز میں رحمانیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی ہے. اس سر کے بال کا حساب الگ ہے، چہرے کے بال کا حساب الگ ہے، مونچھوں کے بال کا حساب الگ ہے، جسم کے دوسرے بالوں کا حساب الگ ہے، بغل کے بالوں کا حساب، منہ ناک کے بالوں کا حساب الگ ہے، جسم پر دوسرے آنے جانے آنے والے بالوں، سب بالوں میں بندگی کا ایک سسٹم ملے گا آپ کو. کہ اس میں شریعت کیا ہے، غیر شریعت کیا ہے، شریعت کیا ہے، غیر شریعت کیا ہے. اب اندازہ لگاؤ کہ اللہ نے ہم کو بندگی کے لیے پیدا کیا، لیکن ایک فاضل چیز میں ہم بندگی نہیں دکھا سک رہے، کیونکہ یہ تو فضلہ ہی ہے. بال کی اصل تعریف انسان کے جسم کا فضلہ ہے، وہ فاضل مادہ ہے جو اندر نہیں ٹھہر سکتا، وہ بالوں کی شکل میں باہر آ جاتا ہے. یہ میں نے ایک یونانی کتاب میں دیکھا. اس کے اندر ایک بندگی ہے، ناخن اس میں ایک بندگی ہے. اسی وجہ سے ابرو بنانا عورتوں کا کیا ہے، بندگی کے خلاف ہے. مبتغیات للحسن، حسین بننے کے لیے ابروؤں کو باریک کرنا شریعت میں منع ہے، کیونکہ جب حسین بننے کا سلسلہ شروع ہوگا تو کمپٹیشن شروع ہو جائے گا. اب جو قدرتی طور پر غیر حسین ہے ان کا تو پھر کوئی پرسان حال ہی نہیں رہے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تقسیم اس لیے تھوڑی رکھی تھی کہ دو کو پوچھو دو کو گاربیج میں ڈالو، ایسا تو نہیں تھا. دو کی قدردانی کی جائے دو کو گاربیج میں ڈال دیا جائے، ایسا تو نہیں ہے. میک اپ کرنے کی اجازت ہے لیکن شکل صورت میں تغیر کر کے اس کو حسین بنانے کی اجازت نہیں ہے. میک اپ کرنا الگ چیز ہے، وہ الگ چیز ہے. اسلام دونوں میں فرق کرتا ہے. لعن اللہ الواشمات والمستوشمات، المتنصمات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدن گودنے والوں پر بھی لعنت فرمائی ہے، گدوانے والوں پر بھی لعنت فرمائی ہے، بال اکھاڑنے والوں پر بھی لعنت فرمائی ہے، اکھڑوانے والوں پر بھی لعنت فرمائی ہے. اب روکے جیسا ہے ویسا، ایک دم کوئی ایک دو بال آگے پیچھے ہو گئے بڑے ہو گئے ان کو صحیح کر سکتے ہیں. موٹوں کے بال ہیں مردوں کے لیے جو مونچھوں کی شکل میں، ایک اس کی بندگی ہے، اپن کچھ نہیں کر سکتے اس میں. چھوڑ دیے تو چھوڑ دیا، ایسا آ کے اس کو اکڑا کے اس پہ لیمو بٹھا دیا، وہ بھی بندگی کے خلاف ہے. رکھنے میں بھی پابند، ختم کرنے میں بھی پابند. اسی لیے اس نے کیا فرمایا کہ اوف اللحا، اور کیا ہے، وحلق الشوارب، قصر الشوارب، وقص الشوارب، ایسا آتا ہے. داڑھی کو بڑھانا ہے اور شارب کو کاٹنا ہے، اس کو شوارب کہتے ہیں. بعض روایتوں میں حلق کا لفظ ہے کہ منڈا سکتے ہو، بعض میں قصر کا لفظ ہے کہ کاٹ سکتے ہو. علماء کہتے ہیں کہ منڈانے اور کاٹنے دونوں کے درمیان میں کرو، کیونکہ حضور نے کبھی وہ لفظ فرمایا کبھی وہ لفظ فرمایا. اسی لیے اگر کسی کے بال ذرا آگے ہونٹ پر آگے مکروہ تحریمی ہے، وہ بندگی کے خلاف ہو گئے. دیکھنے میں تو خراب دکھتے ہی ہیں لیکن مذہب کے اعتبار سے بھی خراب چیز ہے وہ. اگر ہونٹ پر کسی کے بال آگے، اتنے بال رکھنے کی گنجائش ہے کہ ہونٹ نکلا ہوا رہے مونچھوں سے کم از کم، اگر ہونٹ پر بال آ گئے تو یہ مکروہ حرام ہے، یہ گناہ ہو. ایسے اوف اللحا ہے. اب مخلوق کے سامنے مخلوق کی رعایت میں رکھنا نہیں رکھنا الگ چیز ہے، خالق کی رعایت میں رکھنا نہیں رکھنا الگ چیز ہوگی. بندگی کس کی ہے یہاں پر آئی بات. اسی لیے بعض چیزیں دیکھنے میں بہت سمپل ہیں لیکن سوچے تو بہت بڑی ہیں. وہ دیکھنے میں بہت سمپل ہیں، ارے بھائی بےچارا داڑھی منڈاتا ہے ایسی کیا بات ہے، سبھی دنیا ہی منڈا رہی. مگر اللہ پاک کے پاس یہ ہے کہ اس نے اس معاملے میں میری بندگی چھوڑ دی. اب بندگی چھوڑ دی کوئی چھوٹا ورڈ نہیں ہے، اس معاملے میں اس نے میرے پیدا کرنے کے مقصد کو چھوڑ دیا. اور پیدا کرنے کے اندر سب سے بڑا ٹارگیٹ انسان تھا، تو انسان نے اگر مقصد کو چھوڑا تو پوری کائنات کا مقصد متاثر ہو جاتا ہے، ڈسٹرب ہوتا ہے. یہ اگر عبادت کرے تو پوری کائنات کی عبادت، پوری کائنات عبادت میں شامل ہے. یہ اگر عبادت نہ کرے تو پوری کائنات کی گویا پوری کائنات عبادت نہیں کری، ایسی بات ہو جاتی، کیونکہ اس کے ساتھ پوری کائنات کا نظام ہے. بلکہ صوفیہ کے پاس تو یہ ہے کہ انسان روح ہے، کائنات اس کا جسم ہے. کائنات کی اصل روح تو انسان ہی ہے، انسان نہیں ہے تو اس کائنات کو دیکھنے والا کون ہے، انسان نہیں ہے تو اس کائنات کو یوز کرنے والا کون ہے، انسان نہیں ہے تو اس کائنات میں ہونے والی آوازوں کو سننے والا کون ہے، انسان نہیں ہے تو اس کائنات میں ہونے والے پائے جانے والے علم اور قدرت اور تدبیر اور حکمت کو جاننے والا کون ہے، اس کا سیٹ اپ کرنے والا انسان نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ، سب چیز بیکار ہے. اس لیے انسان روح ہے اس کائنات کی. بلکہ صوفیہ نے ایک مراقبہ بھی اس کا رکھا ہوا ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ بعض بزرگان دین جو ہیں وہ جانوروں کی بولیاں سمجھتے ہیں، بعض بزرگان دین جو ہیں وہ درختوں اور پتھروں کا جو ذکر ہوتا ہے وہ بھی سنتے ہیں. اس کی تفصیلات ایک مرتبہ میں ایک تصوف کی کتاب میں پڑھ رہا تھا، اس میں انہوں نے فرمایا کہ اگر آدمی اس مراقبے کا کثرت سے اہتمام کرے کہ میں روح ہوں اور یہ میرا جسم ہے، اور ہر چیز جس کو نظر آئے اس کے بارے میں وہ اس کو میچ کرتا جائے کہ کس اعتبار سے میں اس کی روح بنتا ہوں، کس اعتبار سے یہ میرا جسم ہے، تو پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس پر جو کچھ گزر رہا ہے اس کا ادراک اس کو ہوتا ہے، کیونکہ روح کو جسم پر وارد ہونے والے ہر حال کا ادراک ہوتا ہے. اور ایسے بہت سے بزرگ گزرے ہیں، عورتیں گزری ہیں ایسی. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، ان کی والدہ کے بارے میں ایک واقعہ لکھا ہوا یاد آیا کہ حضرت شاہ عبد القادر رائےپوری رحمۃ اللہ علیہ غالباً ان کے پاس آئے تھے ایک مرتبہ، لیکن ان کی والدہ کو نہیں معلوم کہ کون آئے تھے، لوگ آتے جاتے ہی رہتے تھے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد کے پاس آئے، چائے پلایا، کھلایا پلایا، چلے گئے. تو جانے کے بعد میں ان کی اہلیہ نے پوچھا کہ آج کون بزرگ آئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ تم کو کیسے معلوم ہوا کہ کوئی بزرگ آئے تھے، ہوتا کوئی بزرگ بھی آتے رہے، بزرگ بھی آتے. کہنے لگے کہ ان بزرگ کا جو ذکر تھا وہ ذکر اب ان کی چارپائی کر رہی ہے، اس لیے میں پوچھ رہا ہوں، اس لیے میں پوچھ رہی ہوں. علیہ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے کہا کہ وہ بزرگ جس ذکر کے ذاکر تھے بہت زیادہ، اس کا اثر ان کی چارپائی میں سرائیت کر گیا اور وہ مجھے سنائی دے رہا، اور وہ پہلے کا جو ذکر چارپائی کا ہے وہ اس سے ڈفرینٹ ہے. کیونکہ وہی من شیء الا یسبح بحمدہ، قرآن پاک میں ہے کہ ہر چیز اللہ کی حمد بیان کرتی ہے، تسبیح بیان کرتی ہے. ولکن لا تفقهون تسبیحهم، لیکن اس کی تسبیح کو تم سمجھتے نہیں، یعنی کامن لوگ نہیں سمجھتے، لیکن اسپیشلی کوئی سمجھے سمجھ سکتا ہے. یہ تو انسان تو روح، اب اگر یہ بندگی نہیں کرتا تو پوری مخلوق کی بندگی متاثر ہو رہی، اور اگر یہ بندگی کرے تو پوری مخلوق بندگی کر رہی ہے ایک معنی میں، چونکہ وہ سب اس میں شامل ہیں. اب آنکھوں کا دین، آنکھوں کی بندگی، کانوں کی بندگی، زبان کی بندگی، پیٹ کی بندگی، دل کی بندگی، ہاتھوں پیروں کی بندگی، شہوت کی بندگی، سب چیزوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کو بندہ ہونے کے لیے ہمیں، تم میری بندگی کرو. اس میں یہ بندے کی کوئی ڈیوٹی مقرر نہیں ہوتی، اس کو یہ کام ہے کہ بس جب جس وقت جو امر حال ہے اس کی طرف دھیان رکھنا، اس کو پورا کرتے چلے جانا جس سائڈ سے اور جس شعبے سے. یہ ایک چیز کو پکڑ لیا کہ میں تو بندگی کر رہا ہوں، وہ نواب صاحب کے گھوڑے والے کا حساب ہو جائے گا. ایک نواب صاحب تھے، ان کے پاس گھوڑے کا ایک سائیں تھا، جہاں نواب صاحب جاتے تھے وہ بھی سائیں سائیں صاف چلتا تھا. ایک مرتبہ راستے میں نواب صاحب کے گھوڑے پہ جو پوٹلی بندی ہوئی تھی وہ گر گئی. منزل پہ پہنچنے کے بعد چلیں گے، یار میرا تو سامان نہیں. تو خادم نے کہا کہ ہاں میں نے دیکھا وہ وہاں پہ گر گیا تھا. تو میں نے چابی اٹھ گئی، جب وہاں پہ گر گیا تھا تو پھر تم نے اٹھا کیوں نہیں لیا؟ کہنے لگے میں نے دیکھا کہ میں میری ذمہ داری میں نہیں ہے چیز، میں نے دیکھا کہ میری جو ڈیوٹی ہے اس میں نہیں ہے کہ اگر کوئی چیز گر گئی تو اٹھا لینا. اللہ اور اللہ کو بتا، یہ بھی کوئی بات ہے؟ تو بولے نہیں صاحب، اگر ایسی کوئی بات ہے تو لکھ دیجیے میرے کو. تو بولے اچھی بات ہے، لکھ دیتے. اب وہ سوچا کہ بیوقوف آدمی ہے، لکھ دو. میں نے کہا کہ اگر ہم کہیں جا رہے ہوں راستے میں کوئی چیز گر جائے تو اٹھا لینا، یہ بھی تمہاری ذمہ داری ہے. اس کے بعد پھر نواب صاحب ایک مرتبہ سفر میں گئے، جب منزل پہ پہنچے تو خادم نے ایسا بڑا گٹھا اٹھا کے سامنے رکھ دیا. کہنے لگے یہ کیا ہے؟ کہنے لگے آپ نے لکھا تھا کہ جو گر جائے اٹھا لو، تو گھوڑا جو ہے جتنی لیڈ کر رہا تھا میں اٹھا رہا تھا اس کو. میں نے کہا کل کہیں پکڑ نہ ہو جائے کہ بھائی یہ بھی تو گرا تھا تمہیں اٹھایا کیوں نہیں. یہ نہیں کہ یہ کام ہے ہمارا بس ہم کر رہے ہیں بندگی. بھائی کہاں سے کر رہے ہیں بندگی؟ اگر ہم بندگی کے اس مفہوم کے اعتبار سے اپنے کو رکھیں تو آپ دیکھیں کہ کہاں پر ہم ہوتے ہیں، اور اللہ کے یہاں یہ مفہوم ہے اس کا، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریحات ہی میں یہ سب باتیں. اب جب بندہ بندگی نہیں کر رہا ہے تو پھر اب یہ کتنا نافرمان ہو گیا ہے، اور کتنا سرکش ہو گیا، اور کتنا اس نے ڈیمیج کر دیا پبلک پراپرٹی کو، خود کو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ پراپرٹی تو ہے. اسی لیے اپنی ذات پر بھی اپلائی کرنا، اور پھر جو اللہ نے ہمیں چیزیں دی ہوئی ہیں اس میں بھی وہی بندگی ہے. بچے بھی اللہ کے دیے ہوئے ہیں، اس میں ایک بندگی ہے، یعنی کہ اپنی چلا دیں. میاں بیوی کے تعلقات ہے، اس میں ایک بندگی ہے. اللہ نے گاڑی دی ہوئی ہے، اس میں ایک بندگی ہے. اللہ نے مکان دیا ہوا ہے، اس میں ایک بندگی ہے. اللہ نے پیسے دیے ہوئے ہیں، اس میں ایک بندگی ہے. اللہ نے کاروبار دیا ہوا ہے، اس میں بندگی ہے. تھوڑے کہ کاروبار آپ جیسے چاہے کریں. اس نے فرمایا تجار ہم الفساق، تجار تو فجار، اب تجار ہم الفجار، تجار تو فجار ہوتے ہیں. اللہ من، مگر یہ کہ جو فلاں 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 کام کرے. اللہ من اتق اللہ، مگر جو اللہ سے ڈرے. اگر ڈر کے ساتھ ہوا وہ، بندگی کے ساتھ ہوا، تو پھر التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، جو سچا تاجر ہوگا امانت دار وہ نبیوں اور صدیقوں کے ساتھ میں اٹھایا جائے گا, ورنہ تو تاجر جو ہے وہ فاجر ہی ہوتا ہے اکثر و بیشتر. جھوٹی قسم کھانے کی عادت ہوتی ہے, دھوکہ دینے کی عادت ہوتی ہے, کمپٹیشن میں جلیسی کی عادت ہوتی ہے, اور دوسرے کو ڈیگریڈ کرنے کی اور اس کا کم دکھانے کی عادت ہوتی ہے, غلط بیانی کی عادت ہوتی ہے, بندگی باقی نہیں رہتی. پھر کسٹمر کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے واسطے ہزار جتن کرنا کرتا رہتا ہے آدمی, میرے پاس آئے میرے پاس آئے, کبھی ننگی فوٹو لگا کے, کبھی گانے لگا کے, کبھی آدم کا, کبھی ڈھم کا, کبھی ہر قسم کا پروڈکٹ فراہم کر دینا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ کسٹمر آئے, حلال ہو کیا حرام ہو میں کھاؤں بس. کبھی یہ کہ سستا دینا پڑتا ہے, سستا دیں گے تو کسٹمر آئے گا, تو سستا فراہم کر دیا, سستا دینے کے واسطے حلال حرام کی تمیز نہیں کر سکتے تبھی وہ سستا ملتا ہے, تو پھر اپنے کو کیا بلا سے جائیں جہنم میں, کھانے دو کسٹمر آ جائے چاہے یہ جہنم میں چلا جائے, ڈیوٹی میری ہو جائے چاہے یہ جہنم میں چلا جائے. ایک امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے, کئی دنوں کے بعد ایک مرتبہ پکڑ میں آ گئے. کیا پکڑ میں آئے؟ بغیر وضو کے پڑھا رہے تھے. لوگوں نے کہا یہ کیا بےہودگی ہے؟ کہنے لگے بےہودگی کیا, یہ کم وقت تنخواہ کم دے رہے ہیں, چاہ رہا ہوں کہ سارے بے نماز ہی مرے, کسی کی نماز نہ ہو اور سب کو عذاب ہو. بس چھوٹی تنخواہ وہ مل جائے. تجارت والا دین, تجارت والی بندگی ختم, زراعت والی بندگی ختم, معاملات میں, اخلاق میں اخلاق والی بندگی ختم, ماں باپ والی بندگی, اولاد والی بندگی, پڑوسیوں والی بندگی, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون میں یہ سب چیز ہیں. اس سے ایک آگے کا درجہ ہوتا ہے, یہ بندگی جو ہے وہ صفت احسان کے ساتھ ہو. ایک تو یہ کہ ہر کام اللہ کے حکم کے موافق اپنی مرضی سے ہٹ کر ہونے لگ جائے اور اللہ کی رضا کے لیے ہونے لگ جائے. اخلاص ہونا, اللہ کے حکم کے موافق ہونا, اپنی خواہش اس میں شامل نہیں ہونا, حضور کے طریقے کے موافق ہونا, صفت ایمان کے ساتھ ہونا. کوئی کام اللہ کی بندگی میں جب آتا, پہلے ایمان کی صفت رہنا آدمی کے پاس, دوسرے یہ کہ وہ کام اللہ کے حکم کے دائرے میں ہونا, تیسرے یہ کہ وہ حضور کے طریقے کے دائرے میں ہونا, چوتھے یہ کہ اس میں صرف اللہ کی رضا کا جذبہ ہونا, کوئی خواہش اس میں شامل نہیں ہونا, جانی مالی جاہی خواہش اس کے اندر شامل نہیں ہونا. اس کے بعد ایک پانچویں صفت ہے جو کوالٹی کو مینٹین کرتی ہے اس کی, اور وہ ہے کہ صفت احسان کے ساتھ ہونا. صفت احسان کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے کامل دھیان کے ساتھ ہونا. ایک آدمی اللہ کے حکم کے موافق ہی کر رہا ہے, اخلاص سے کر رہا ہے, لیکن دھیان نہیں ہے ادھر, غفلت کے ساتھ کر رہا ہے, تو ہے تو وہ بندگی کے اندر لیکن کوالٹی مینٹین نہیں کر رہا اس کی. صفت احسان کے ساتھ ہونا. صفت احسان کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک. وہ یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو ایسے جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو, وہ کام ایسے کیا جائے کہ گویا اللہ پاک کو وہ دیکھ رہا ہے. اور پھر حضور نے فرمایا اس لیے کہ اگرچہ کہ تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے لیکن اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے, یہ تو کنفرم ہے. جب اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے تو گویا تم اللہ کو دیکھ ہی رہے ہو, چونکہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہوتے تو کیا کرتے, کام ہر کام بالکل صحیح دھیان کے ساتھ میں کرتے. تو جب اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے تو آمنے سامنے تو ہے ہی اگر سے تم نہیں دیکھ رہے, آمنا سامنا تو ہے ہی اگر سے تم نہیں دیکھ رہے. جو ونڈوز ایسے ہوتے ہیں اور جو گلاسز ایسے ہوتے ہیں کہ اس کے اوپر کور چڑھا ہوا ہوتا ہے خاص قسم کا, کالا اس کو کر دیا جاتا ہے, اندر سے باہر نظر آتا رہتا ہے, باہر سے اندر نظر نہیں آتا رہتا. اب کمپنی کے ملازم کام کر رہے ہیں اور آفس اندر ہے, اور آفس کی ونڈو جو ہے نا ادھر کی کمپنی کی طرف ہے, اور اس کا گلاس جو ہے وہ ایسا ہے کہ اندر سے آفیسر کو باہر والے جو کام کر رہے ہیں سب نظر آتے, اور باہر والے جو کام کر رہے ہیں وہاں سے آفیسر نظر نہیں آتا, مگر کام کرنے والے کان کا طرح میں رہتے ہمیشہ, گویا کہ ہم دیکھ رہے ہیں ایسے ہی کرتے, کیونکہ وہ تو دیکھ رہا ہے اس لیے اگر ہم نہیں بھی دیکھے تو کیا ہوا, گویا کہ دیکھ ہی رہے. ارے بھائی دیکھ رہا اندر سے بیٹھا ہو, حالانکہ انہیں اندر سے بعض وقت اخبار پڑھتے رہتا ہے لیکن وہ ڈر ایسا رہتا ہے کہ پتہ نہیں اخبار یہ پڑھ رہا کیا دیکھ ہی رہا ہے, اور اگر اس نے تھوڑی تھوڑی دیر سے ایک آپ کو آواز لگا دی تو پھر تو بات پکی ہو جاتی ہے بالکل. اور اس کو زیادہ کام کرنا نہیں پڑتا، ہر 15 منٹ کے بعد ایک آدھ آواز لگا دینا پڑتا، ارے وہ کیا کر رہا ہے، ارے یہ کیا کر رہا ہے، ختم، اپنا بیٹھ کے دیکھتے رہو. اور یہاں پہ تو ویسا بھی نہیں ہوتا. اس صفت احسان کو سیکھنا ان تعبد، تو پھر یہ عبدیت جو ہے نا وہ کامل ہوتی ہے. عبد شدن جو ہے یہاں آ کے ہوتا ہے آدمی پکا بندہ جب بنتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں چھوڑنے کے لیے نہیں پیدا کیا ہے. آیا سب انسان ہوں گے فرق اصول، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کو چھوڑا جائے، یہ چھوڑا اوڑا نہیں جائے گا. یہ فرما رہے ہیں دیکھتے نہیں کہ ہم نے تم کو کہاں سے اٹھا کے لائے ہیں. الم یکن نطفہ من منی یمنا، کیا تم ایک نطفہ نہیں تھے؟ پانی کے اوپر کیسی کا پانی کا ایک نطفہ ہے، وہ بھی گندے پانی کا ایک قطرہ ہے. پانی کے اوپر کبھی انسان فوٹو بناتا ہے، تصویر بناتا ہے؟ پانی پہ یہ کیسی کاریگری ہے؟ ناک کا نقشہ بھی ہے، آنکھ کا نقشہ بھی ہے، کان کا نقشہ بھی ہے، گلا بھی ہے، شکل صورت میل فیمیل ہاتھ پورا جو ہے. یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، کا پھر ایک پورا نظام اس کے اندر چلتا ہی رہتا ہے. نطفے میں سے انسان نکالتے رہتے ہیں، پھر انسان میں سے نطفہ نکالتے رہتے ہیں، انسان میں سے نطفہ، نطفے میں سے چل رہی ہے کہانی، اور پتہ نہیں کب تک چلنے والی ہے. جیسے درخت میں سے بیج، بیج میں سے درخت. جیسے درخت آتا تو انہیں سب سے پہلے بیج بنا لیتا اپنا، کہ میں جہاں سے آیا ہوں وہ پہلے کر دینا چاہیے. پھر سسٹم ہے یہ اللہ تعالیٰ، اور ہر بیج کے اندر وہ پورا درخت رہتا ہے. ہر بیج میں پھر وہ پورا درخت، اور ہر درخت میں پھر ہزاروں بیج، پھر ہر بیج میں ہزاروں درخت. اس کو اندماج الکل فی الکل بھی بولتے ہیں تصوف کے اصطلاح میں. یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، اور اجمال میں تفصیل، تفصیل میں اجمال، یہ بھی بولتے ہیں اس کو صوفیہ. اجمال میں تفصیل ہے، تفصیل میں. اب یہ فرمانے کہ اتنی بڑی تو ہم کاریگری کر رہے ہیں، اور یہ سمجھا جائے کہ چھوڑ دیا جائے گا کہ بھائی جہاں چاہے کھاؤ پیو چرو، اور اس کے بعد میں ہنسو بولو مزے کرو عیاشی کرو، پھر اس کے بعد مر جاؤ، پھر قصہ ختم. یہ کیا بات ہوئی؟ ایسا تو نہیں ہے دنیا کا نظام. اس لیے اللہ پاک فرما رہے ہیں جب یہ بات ہے کہ ہم بیکار نہیں چھوڑیں گے، ذمہ دار بھی ذمہ داری بنائیں دیں گے، چنانچہ دی ذمہ داری. جب ذمہ داری دی ہے ہر انسان کو، تو اس ذمہ داری میں انسان سے پھر مواخذہ ہے، اس مواخذے کے لیے قیامت کا انتظام ہے. یہیں سے مضمون کتاب سورہ قیامت کا شروع ہوا تھا، اسی کو فرما رہے ہیں. علیہ ذلک بقادر علی ان یحیی الموتا، کیا جس نے انسان کو اس طریقے سے پیدا کیا تو وہ ذمہ دار اس کو نہیں بنائے گا؟ برابر بنائے گا. جب اس کو ذمہ دار بنائے گا تو اس کا حساب کتاب نہیں کرے گا، برابر کرے گا. جب کرے گا تو پھر کیا وہ اس بات پہ قادر نہیں ہے کہ دوبارہ انسان کو کھڑا کر کے لائے اور اس کا حساب کتاب کرے، برابر کرے؟ علیہ ذلک بقادر، کیا نہیں ہے ایسی ذات قدرت رکھنے والی علی ان یحیی الموتا، اس بات پر کہ مردوں کو زندہ کر دے. بلا سبحانک بلا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس آیت پر پہنچتے تو یہ فرماتے ہیں سبحانک، آپ کی ذات پاک ہے، آپ کیوں قادر نہیں ہیں؟ برابر قادر ہیں. یا تو یوں کہنا چاہیے جائے کہ بلا وانا علی ذلک من الشاہدین، کیوں نہیں اور میں بھی اس کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے والے ہیں. جیسے سورہ والتین کے ختم پر بھی یہ پڑھنا سنت ہے، علیہ اللہ بحکم الحاکمین جب کہتے ہیں تو یوں کہنا چاہیے کہ بلا وانا علی ذلک من الشاہدین. فرض نمازوں میں نہیں پڑھنا چاہیے، لیکن سنت میں پڑھنا چاہیے، نفل میں پڑھنا چاہیے، اور نماز سے ہٹ کر جب پڑھیں تو پڑھنا چاہیے. ایسے سورہ قیامہ کے آخر میں بھی جب اللہ نے یہ پوچھا کہ علیہ ذلک بقادر علی ان یحیی الموتا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ سبحانک بلا، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ بلا وانا علی ذلک من الشاہدین، کیوں نہیں آپ ضرور زندہ فرمائیں گے مردوں کو، اور میں اس کی گواہی دیتا ہوں اور یقین کرتا ہوں کہ آپ ایسا کرنے والے ہیں. اور سبحانک بلا کے معنی آپ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، تو اس عیب سے بھی پاک ہے کہ آپ اتنے عاجز ہوں کہ یہ نہ کر سکیں. سبحانک کا یہاں یہ معنی بنتے ہیں کہ آپ پاک ہیں. کیا مطلب؟ آپ اس عیب سے پاک ہیں کہ آپ اتنے عاجز ہوں کہ یہ کام نہ کر سکیں، آپ ضرور کر سکتے ہیں، کیوں نہیں آپ زندہ کریں گے، ضرور آپ زندہ کریں گے. اچھا، اگر کوئی آدمی مقصد تخلیق کو اپنے سمجھ جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاطر میں ایک دوسرا مضمون وہاں پہ ذکر شروع فرمایا جو اس سے ہی متصل بنتا ہے، وہ یہ کہ جب لوگ مجھ پر ایمان لے آئیں گے اور مان لیں گے میرے نظام کو، میرے پیغمبر کے ذریعے سے، کہ ہاں بھائی میں نے کسی کو ایک مقصد کے، انسان کو ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، تو اس کے بعد اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر صرف یہ کہنے سے کہ ہاں آپ نے ایک مقصد کے ساتھ ہمیں پیدا کیا ہے، ہم مانتے ہیں، اس پر چھوڑوں گا نہیں. اگر کوئی نہیں مانے گا تو اس کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا، لیکن اگر کسی نے مان لیا ہے تو پھر اس ماننے کے اندر تفصیلات ہیں تھوڑی. الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے اس بات کو یہ خیال کر لیا ہے کہ لوگوں کو چھوڑ دیا جائے گا یہ کہنے کی وجہ سے کہ ہم مسلمان ہو گئے. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا, کیا لوگ سمجھتے ہیں یہ کہ چھوڑ دیے جائیں گے وہ یہ کہنے کی وجہ سے کہ ہم ایمان لے, بس تم ایمان لائے نا وہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ آ جاؤ چھوڑ دیں گے ہم ایسا, کیا لوگوں نے یہ سمجھا ہے؟ انہوں نے اگر یہ سمجھا ہے تو غلط سمجھا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اب ہر مسلمان کو اس کے لیے پریپیئر ہو جانا پڑتا ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ الاسلام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون, اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا کہ یہ اپنی بات میں کتنا سچا ہے. جب مانتا ہے تو بندگی کرنے کے واسطے آدمی کی ایک خواہش سامنے آئے گی اور اللہ کا حکم سامنے آئے گا. اب یہ اس میں آزمائش ہوگی, یہ کبھی صرف اس کے اعمال سے متعلق ہوگی چیز اور کبھی آسمانی سلطانی سے متعلق ہوگی. بندے کا کام یہ ہے کہ وہ خود کچھ کر نہیں سکتا, اللہ کی مرضی کے تابع رہنا. مرضی کے تابع رہنا ہے تو غنا بھی ہے فقر بھی ہے. مالدار دے مالداری دے کے بھی ہوگا اور کبھی مالداری کھینچ کے بھی ہوگا. عزت بھی ہے ذلت بھی ہے, کبھی عزت دے کے آزمائیں گے کہ کرتا کیا ہے بولتا کیا ہے کہاں ہے اس کا دماغ, اور کبھی ذلیل کر کے آزمائیں گے کہ ذلیل کرنے میں سوچتا کیا ہے. کبھی بیماری کے دے کے اور کبھی تندرستی دے کے, کبھی کاروبار بڑھا کے کبھی کاروبار گھٹا کے, کبھی محبوب چیز دے کے کبھی محبوب چیز چھین کے, کوئی خواہش پوری کر کے کوئی خواہش پوری نہیں کر کے آزمایا جائے گا. یہ نہیں کہ ایک ہی خواہش ایک وقت پوری کر کے دوسری وقت پوری نہیں کر کے, ویسا نہیں. ایسا بھی کبھی ہوتا ہے ایک ہی خواہش ایک مرتبہ پوری کر دی اور پھر وہی خواہش دوسری مرتبہ نہ پوری کر دی, ایسا ہوتا ہے. ایک کام کا ارادہ آدمی کرتا ہے پورا ہو جاتا ہے, وہی کام کا ارادہ دوسری مرتبہ کرتا ہے نہیں پورا ہوتا. کبھی پورا کرا کے بھی آزمائش ہے, کبھی پورا نہیں کرا کے آزمائش ہے. عرب تو ربی بفصل عزائم, میں نے اپنے رب کو پہچان لیا میرے عزائم کے ٹوٹنے سے. حضرت علی نے فرمایا آدمی عزم کرتا ہے کہ میں یہ کروں گا ہوتا نہیں. کتنے لوگ ہیں ذکر کا عزم کرتے ہیں چھٹی ہو جاتی, کتنے لوگ ہیں تلاوت کا عزم کرتے ہیں چھٹی ہو جاتی, کتنے لوگ ہیں پابندی کا عزم کرتے ہیں چھٹی ہو جاتی ہے نہیں پر نہیں کر پاتے, نوکری کا عزم کرتے ہیں نہیں ہو پاتا. بہت سے مسائل ہیں ہر چیز کے اندر یہ آزمائش ہوگی. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسانوں کا انسانوں کے ساتھ میں سابقہ آ جاتا ہے, اچھے خاصے دشمن ہو گئے, بھولا بھالا آدمی ہے اس کے دشمن بن گئے. اب یہ نہ آسمانی سلطانی کا حصہ ہے نہ انسان کے اپنے عمل کا ہے, ایک تھرڈ پرسن کا معاملہ بیچ میں آ گیا. ایسے ہی ہے جیسے خود تو سیدھا جا رہے ہیں لیکن دوسرا لا کے گاڑی لگا دیا, اس کا کیا علاج ہے؟ اس کا علاج کچھ بھی نہیں ہے, اس کو اوپر چھوڑو تقدیر پہ چھوڑو ایمان لے آؤ. بھائی یہ تھا مقدر میں ہمارے آئیے اس قانون میں یہ سب چیزیں. اور کبھی سخت احکام دے کر جس کے انجام دینے میں بڑی مشقت ہوتی ہے, کہا کہ چلو جہاد کرو مثال کے طور پر, کہا کہ چلو ہجرت کرو مثال کے طور پر, وطن چھوڑو کبھی کچھ کبھی کچھ. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, اور تحقیق کہ ہم نے آزمایا ہے ان سے پہلوں کو بھی. ابتدائی اسلام میں جو آزمائش کی شکل تھی وہ دشمنوں کی مسلط ہونے کی وجہ حیثیت میں تھی. دشمن مسلط ہو گیا, مار رہا پیٹ رہا کوٹ رہا سامان کھینچ لے رہا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرما رہے ہیں کہ صبر کرو آزمائش ہے. کیوں بھائی ابھی اس کے کپڑے کیوں اتار رہے ہیں؟ تو بولے مسلمان ہو گیا, کپڑے اتار لیتے تھے ننگے چھوڑ دیتے تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے اما ابا نے ان کے مسلمان ہونے پر پورے کپڑے اتار کے ننگے باہر کر دیا تھا گھر کے باہر, اللہ نے پھر غنی بنا دیا. کپڑے پورے اتار لیے, کیوں بھائی مسلمان ہو, کتنی بڑی آزمائش ہے. جائیداد سے محروم کر دیا, گھر سے نکال دیا, بوریے میں لپیٹ کے مار رہے ہیں, پکڑ کے بند کے مار رہے ہیں, گرم ریت پہ لٹا رہے ہیں, انگار پہ لٹا کے اوپر سے پتھر رکھ دے رہے ہیں کہ جانا سکے, بچوں کو روک لیا, بیوی کو روک لیا, کیوں بھائی مسلمان ہو گیا. ابو سلمہ مسلمان ہو گئے, ام سلمہ مسلمان ہو گئے, دونوں ہجرت کر کے جانا چاہ رہے تھے. ابو سلمہ سے کہا تم کو جانا ہے تو جاؤ, ہم نہیں بھیجتے بچے کو, روک لیا. ابو سلمہ کے خاندان والے کہنے لگے ہم نہیں چھوڑتے بچے کو چونکہ بیٹے کا حق ہمارا ددیال کا ہے, بچے کو لے کے چلے گئے. ارے بھائی دونوں کے بیچ میں بچے کا کیا قصور, کوئی قصور نہیں ہے, دونوں مسلمان نے لیا تھا بچہ ہم کھینچ لے رہے ہیں, وہ بچہ کھینچ لیا. اور ادھر بیوی رک گئی, ادھر میاں چلا گیا بےچارا, حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ مجھ کو یہ بات معلوم ہوئی تھی کہ جب کوئی مصیبت آئے, غالباً انہوں نے اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا, صدیق اکبر کی جو بیٹی تھی, یہ حال میرا ہو گیا. انہوں نے وہ دعا پڑھائی, اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلفنی خیرا من, یا اللہ اس مصیبت کا مجھے ثواب دیجیے اور اس سے بہتر بدلہ مجھے عطا فرمائیے. کیونکہ پھر ابو سلمہ کا وہاں جانے کے بعد انتقال ہو گیا. اس موقع کی بات ہے یا پھر ابو سلمہ سے ملاقات کے بعد ان کے انتقال کی بات ہے؟ یاد آیا مجھے جب حضرت ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا, تھوڑا سا کنفیوز ہوں یہاں پہ. تو یہ دعا پڑھی انہوں نے, اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلفنی خیرا من. وہ فرمانے لگے کہ ابو سلمہ اتنا محبوب تھا میرا, دونوں بہت ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے, ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں سکتے تھے, مگر ایمان لائے بلکہ فتنے میں ڈال دیے گئے تھے. انہوں نے یہ دعا پڑھی اور کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی ہے, مگر پڑھنا چاہیے. اگرچہ کہ بظاہر ایسی امید نہیں ہے مجھے کہ میرا کام بنے گا, کہ مجھے اس سے بہتر کوئی آدمی ملے گا, لیکن جب حضور فرما رہے ہیں تو پڑھنا چاہیے. تو کہتے ہیں میں نے پڑھ لی وہ دعا. حضرت ابو سلمہ کے انتقال کے بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ آ گیا ان کے پاس, پھر حضور نے خود فرمایا کہ میں آپ پیغام شادی کا پیغام بھیج دیا ان کے پاس, تو پھر حضور سے شادی ہو گئی. ام سلمہ ازواج مطہرات میں سے ہیں. تب ان کو وہ دعا یاد آئی جو حضور نے سکھائی تھی, کہنے کہ میں نے تصور میں بھی نہیں تھا کہ میں کبھی حضور کی بیوی بن جاؤں گی, اور ظاہر ہے کہ ابو سلمہ کا حضور سے کیا جوڑ ہے. ابو سلمہ بہت اچھے تھے صحیح ہے, لیکن حضور سے تو کوئی کمپیئر ہی نہیں کر سکتے نا. مگر یہ آزمائش کبھی وہم لا یفتنون میں یہ سب چیزیں شامل ہیں. اس لیے عبد سدن میں یہ بات ہے, بندے ہونے میں یہ بات ہے کہ جیسے جو کام آ رہا ہے ذمہ داری میں وہ پورا کرنا ہے, ایسے جو حال آ رہے ہیں ان حالوں میں اللہ کے حکم کو پہچاننا ہے. کاموں کے اندر کام کو کرنا اور حالوں کے اندر اللہ کے حکم کو پہچان کر اس کے حساب سے ایڈجسٹ ہونا. یہ احوال جو ہیں کبھی آسمانی سے آتے ہیں, کبھی زمینی سے آتے ہیں, کبھی مال میں, کبھی جان میں, کبھی کاروبار میں, کبھی عزت میں, کبھی تندرستی میں, کبھی سب قسم کو. ولقد فتنا الذین من قبلہم, اور اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان سے پہلے تمام تم سے پہلے لوگوں کو آزمایا ہے. آزمائش ہمارا ایک وہ ایک مرحلہ ہے انسان کے ساتھ, مسلمان کے ساتھ. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ, اللہ تعالیٰ الگ کر دیتے ہیں اس میں سے سچوں کو اور جھوٹوں کو. اپنے اس عقیدے اور اپنے اس ایمان کے ساتھ میں امتحان میں جو کامیاب ہوا وہ سچا, اور جو امتحان میں فیل ہو گیا وہ جھوٹا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جو آدمی کا ایمان ہے وہ صمیم قلب کے ساتھ, دل کی گہرائی کے ساتھ, اور اتنا طاقتور ہونا کہ اس کے اعمال پر بھی اثر ڈالے, اس کے احوال پر بھی اثر ڈالے. ایمان حالات پر اثر ڈالنے والا چاہیے ہم کو, خالی ماننے والا نہیں چاہیے. وہ ایمان جو حالات پر اثر ڈالنے والا ہو اور اعمال پر اثر ڈالنے والا ہو. کیونکہ جب ایمان والا اپنے کو بولیں گے تو حال سے بھی آزمائیں گے, عمل سے بھی آزمائیں گے. تو وہ حال اور عمل کے اندر اللہ ایمان کے تقاضے کو مقدم کر دینا اور اس میں کامیاب, مطلب یہ کہ کامیابی حاصل کر لینا. تو کامیابی کا تو مطلب وہاں وہی بنتا ہے. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ اَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَا. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ برائیاں کر رہے ہیں تو مطلب کامیاب نہیں ہو رہے ہیں, ہمارے لگائے ہوئے کام میں فیل ہو رہے ہیں, تو اَن يَسْبَقُونَا, وہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں شاید کہ ہم سے آگے نکل جائیں گے, اللہ تعالیٰ پیچھے سے پکڑے پکڑے تک اپن بھاگ جائیں گے, پولیس والا پیچھے سے آیا تک اپن نکل جائیں گے گلی میں. یہ پوچھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ, اَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَا سا ما یحکمون, بہت برا فیصلہ کر رہے ہیں, ان کو اندازہ نہیں ہے کہ ہم کہاں تک پیچھا کرتے ہیں. من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت, جو اللہ سے ملاقات کا یقین رکھتا ہے, ہاں بھی مجھے اللہ سے ملنا ہے, تو یہ سن لو کہ اللہ تعالیٰ کا مقرر کی آواز جو وقت ہے وہ آنے والا ہے, ملو گے ہی, اور اللہ پاک سننے والے بھی ہیں جاننے والے ہیں. جو کہہ رہا ہے, جو بول رہا ہے وہ بھی سن رہے ہیں, اور جو حالات گزر ہیں وہ جانتے ہیں خوب اللہ تبارک و تعالیٰ. تو اس لیے مقصد تخلیق اپنے سامنے رکھ کر آخرت کے نظام کو اپنے سامنے رکھنا ضروری ہوتا ہے, اور آخرت کے نظام کو سامنے رکھ کر اپنے حالات میں اپنے اعمال میں اللہ کی بندگی کو اپلائی کر دینا. اب اللہ کی بندگی ایک ہوتی ہے سمجھنے کی اور ایک ہوتی ہے پریکٹس کرنے کی. سمجھ میں آنے کے بعد میں پریکٹس کرنے کے واسطے ایک درمیان میں گیپ ہے تھوڑا سا, کیونکہ اس کی عادت نہیں ہوتی پہلے سے بندے کو, اور نفس کی مخالفت کی بھی عادت نہیں ہوتی، اور اس کے برخلاف اس کی الٹے چیزوں کی عادت پڑی ہوئی ہوتی ہے، تربیت نہیں ہوتی. تو اس گیپ کو فل کرنا پڑتا ہے اپنی حکمت سے، اپنی محنت سے، پھر ورنہ جاننے میں عمل کرنے میں جو گیپ ہے وہ باقی رہ جاتا ہے، ادھورا رہ جاتا ہے آدمی. اس لیے جب آدمی صحیح علم حاصل کر لے تو پھر نیت صحیح بنا لے، اور نیت میں پھر فیصلہ کر لے کہ مجھے اپنی حالت کو صحیح کرنا ہے، میں بالکل پکا ایمان والا بنوں گا، پکا بندہ بننا چاہتا ہوں. اس کے واسطے ٹائم اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے پتا ہے کتنا ہے؟ پوری زندگی یہی کام کے لیے دی ہوئی ہے. اصل میں جو لائف ٹائم ہے نا، یہ اسی پروسیسنگ کے لیے ہے. زندگی کا جو اتنا ٹائم لگ جاتا ہے، آپ سمجھ لو ایک کامن سی بات ہے، اتنا ٹائم لگ جاتا ہے اگر کوئی عبد کامل بننا چاہتا ہے تو، اور وہ بھی مسلسل کوشش. وجہ اس کی یہ ہے کہ جو حالات اور جو چیزیں آتی رہتی ہیں نفس و شیطان کی طرف سے، وہ کوئی سیکنڈوں منٹوں کی چیز نہیں ہوتی، وہ لانگ لائف کون سی چیز میں آتی رہتی ہے کوئی اندازہ نہیں ہوتا. وہ پکڑتے اس کا پیچھا پکڑنا، پھر چھوڑنا، پکڑنا پھر چھوڑنا، اس کو لینا، اس کو صحیح کرتے، اس کو ریپیئر کرتے رہنا، ایک لمبا کام رہتا اس کا. تو اصل میں پوری جو زندگی ہے وہ ایمان کو مکمل کرنے ہی کے لیے، عبد کو مکمل کرنے کے لیے ہی پوری زندگی ہے. کرتے ہی رہنا پڑتا، اندر ہی رامی تراش و می خراش، تادم آخر دم فارغ مباش. آدمی کو ہمیشہ تراش خراش اپنی کرتے رہنا پڑتا ہے، اور آخری سانس تک وہ فارغ نہیں ہوتا، مرنے تک کمپلیٹنگ کا سلسلہ چلتا ہی رہتا ہے مکمل کرنے کا. کیونکہ عبد کا مکمل کرنا بہت بڑی بات ہے، اور اگر یہ چیز ہو گئی نا، بس یہ فرد کامیاب ہو گیا، یہ ایٹم بن گیا. یہ سب ایٹم کی شکل میں ہم لوگ پھیلے ہوئے سامان کے جو آئٹم ہوتے ہیں، ایٹم سے مراد جو آئٹم چیزیں ہیں، عدد ہیں، یہ ایک ہے، یہ ایک پارٹ ہے، یہ ایک پارٹ ہے، یہ ایک پارٹ ہے، یہ ایک پارٹ ہے. جو فرد بن گیا وہ اس کائنات کا جو یہ جو آئٹم ہے یہ مکمل ہو گیا. چلو بھائی اس کو جنت کے واسطے چن لو. اسی لیے یہ سلیکشن کی جگہ ہے کہ جنت میں کن کو رکھنا ہے، کون سے لوگوں کو جنت میں، جو یہاں کمپلیٹ کرا اپنے آپ کو اس کو اٹھا کے پھر جنت میں پہنچایا جائے. کیونکہ عبد شدن کے بعد میں پھر ایک ایسا مرحلہ ہوتا ہے کہ جس کو اپنے نفس کو چھوڑ دینے کی عادت ہو گئی، نفسانیت کو چھوڑ دینے کی عادت ہو گئی، وہ آدمی پر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مرضی چھوڑ دیں تو بھی وہ صحیح رہتا ہے. اپنی مرضی اس کو دے دیے کہ میں جیسے ہر چیز چاہا تو ہو جاتی نا، تو بھی اگر ہر چیز چاہے گا تو ہو جائے گی. وہ اس کو دیں گے کہ جس کے نفس پر کانفیڈنس ہو جائے، قابل اعتماد ہو جائے کہ ہاں یہ ایسا ہے کہ گڑبڑ نہیں کرے گا. اسی لیے ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم، جنت میں جب تم آؤ گے تو تم جو چاہو گے وہ ہوگا. تو یہاں آدمی کو اگر اپنے نفس کو استعمال کرنے کی عادت رہ گئی، نفسانیت کو چلانے کی، تو پھر وہاں اللہ کی مرضی کے خلاف چاہے گا، اور وہ جنت کو بھی پھر جہنم بنائے گا. تو اس لیے وہاں بھیجتے ہی نہیں وہ، معلوم ہے. اس لیے نہیں کہ ٹیسٹ کر کے دیکھیں گے کہ چھوڑ کے تو دیکھو تھوڑے دن کیا کرتا ہے، اپنے علم ازلی کے موافق وہ پہلے سے ٹیسٹڈ ہوتا ہے کہ بھائی یہ آئٹم چلنے والا نہیں ہے وہاں کا، اس کو ہٹایا. بے شمار سامان جو ہے نا جب بنتا ہے کمپنی کے اندر تو تھوڑا گاربیج میں جاتا ہے، تھوڑا ریکورنگ کے لیے چلا جاتا ہے کہ دوبارہ اس کو پگھلاؤ، اور جو ہے نا کچھ پاس ہو کے آگے نکل جاتا ہے. تو یہ ہوا مال پاس، تو پاس کر کے آگے بھیجنے کا جو نظام ہے وہ میزان اور حساب کتاب کا ہے. اس کے بعد میں جب پاس کر کے جنت میں بھیج دیا جائے گا انسانوں کو، تو عبد العباد ہمیشہ کے لیے اللہ کی مرضی کو لے کر بندہ رہے گا. اللہ تعالیٰ اپنی صفت ایسی منتقل کر دیں گے بندے میں کہ جیسے میں جو چاہوں وہ ہو جاتا ہے، تو جو چاہے گا وہ بھی ہو جائے گا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تمہارے جی جو چاہیں گے وہ تمہیں مل جائے گا، اور جس کو تم مانگو گے وہ تمہیں دے دیا جائے گا، کسی چیز کی پھر کمی نہیں ہوگی. یہ اتنا بڑا ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے، تو اس لیے اس کی پابندی کرنی، اس کو اللہ پاک فرما رہے ہیں. اور اسی وجہ سے کہ اس میں سب سے بڑی چیز نفس ہے انسان کا، اس لیے نفس کی قسم کھائی ہے اسی مضمون کے شروع میں. اگر اس حقیقت کو کھولا جائے گا، یہ بھی حقیقت بندے پر کھلے گی کہ ہاں یہ سسٹم تو سمجھ میں آ رہا، یہ ایک لاجیکلی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسا فرمایا تھا ایسا ہوگا، لیکن کرنے کے واسطے بیچ میں ہی نہیں آ جائے گا، نفس آ جائے گا بیچ میں، یہ کرنے نہیں دے گا. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہاں اس کی قسم کھائی، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. اب قیامت کے مضمون کے ساتھ میں نفس لوامہ کی قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ یہی ضرورت ہے کہ انسان کو چونکہ چھوڑا نہیں گیا ہے، بیکار اس کو ایک کام میں لگایا گیا ہے، تو وہ کام جس کام میں انسان لگایا گیا ہے وہ کام میں کیوں نہیں لگ رہا؟ وہ حضرت کی وجہ سے نہیں لگ رہا، حضرت نفس کی وجہ سے نہیں لگ رہا. اب وہ اماریت سے اس کو نکال کے لوامیت میں, اور لوامیت سے اس کو نکال کے اطمینان کی حالت میں لانا ہوتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایحسب الانسان ان یترک سدا الم یکن نطفۃ من منی یمنا, کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا وہ ایک نطفہ نہیں تھا منی کا جو ٹپکایا جاتا ہے؟ ثم کان علقۃ, پھر اس کے بعد وہ علقہ بنتا ہے. فخلق فسوا, پھر اس کے بعد اللہ نے اس کو پیدا کر کے صحیح کر دیا, درست کر دیا, اس کے سارے اعضا بنا دیے. فجعل منه الزوجین الذکر والانثی, پھر اس کے دو زوج جو دو جوڑ بنا دیے, مذکر بھی اور مؤنث بھی. علیہ ذلک بقادر علی ان یحیی الموتا, کیا یہ ذات اس بات پر قادر نہیں ہے کہ مردوں کو زندہ کر دیں؟ بلا, بالکل وہ قادر ہے, اس لیے وہ ایسا کرنے والا ہے. جب ایسا کرنے والا ہے تو پھر اس کے حساب سے اپنی زندگی گزارو. اللہ تعالیٰ ہم سب کا عمل کی توفیق عطا فرمائے. سورہ قیامہ مکمل ہو گئے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وعلى رحمة الله وعلى سيدنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا, وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان, وجعلنا من الراشدين. يا الله مارے گناہوں کو معاف فرمائیے. اے اللہ ہمیں آخرت کا یقین نصیب فرما دیجیے. اے اللہ آخرت کا دھیان نصیب فرما دیجیے, اور اس کی تیاری کرنے والا ہمیں بنا دیجیے. اے اللہ اس دنیا میں آنے کے مقصد کو ہم پر منکشف فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے قلوب اور ہمارے دماغوں کو اس کو قبول کروا دیجیے. اے مولا اس کے مطابق زندگی گزارنے والا ہمیں بنا دیجیے. اے اللہ نفسانیت سے, شیطانیت سے ہمیں آزاد فرما دیجیے. نفس و شیطان کی قید سے ہمیں آزاد فرما دیجیے. اپنے بندوں میں ہمیں شامل فرما دیجیے. اے اللہ اپنے نیک اور صالح بندوں میں ہمیں شامل فرما لیجیے. سچی پکی توبہ کی توفیق ہم سب کو اپنے کرم سے نصیب فرمائیے. اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرمائیے, اور ہماری توبہ میں استقامت نصیب فرمائیے. یا اللہ کرم کھا, رحم کھا, فعافیت کا معاملہ فرمائیے. زندگی کے ہر ہر شعبے میں ہمیں اپنی اصلاح کی فکر نصیب فرما دیجیے, اور اصلاح کرنے والا بنا دیجیے. اے اللہ قرآن حدیث کے موافق ہمارے ظاہر و باطن کو آراستہ فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے درس کو قبول فرمائیے, اس میں برکت عطا فرمائیے. اے اللہ اس کے انوار و برکات کو ہمارے دل و دماغ میں داخل فرمائیے. اے مولا کریم ہر قسم کے شر سے, فتنے سے پوری پوری حفاظت فرمائیے. پورے مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ عالم کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے. کرم کا رحم تمام نے فرما کر ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے. صلی اللہ وسلم مبارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی اصحابہ اجمعین. رحمتہ